بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد
صلى
الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به على محمد وعلى آله
اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے قدموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمایا، انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمایا، میدان حشر میں اور آخرت میں ان کی شفاعت ان کی ہمراہی نصیب فرمایا انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کے اجداد طاہرین کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کو مختلف صلاحیتوں سے، مختلف توانائیوں سے نوازا ہے. ہر مخلوق خدا خدا کی کسی نہ کسی صفت کی ایک تجلی ہے، اس کا اظہار ہے. کسی مخلوق میں خدا کی تدبیر نظر آتی ہے، کسی میں اس کی طاقت نظر آتی ہے. انسان کو خدا مختار نے اپنے عظیم شان وجود کی ایک غیر معمولی صلاحیت نصیب کی ہے. کسی مخلوق کو یہ آزادی نصیب نہیں ہوئی ہے جو انسان کو نصیب ہوئی ہے. کسی مخلوق کو سوچنے سمجھنے کی وہ طاقت نصیب نہیں ہوئی ہے جو انسان کو نصیب ہوئی ہے. اسی خاطر خدا نے اتار نے ہمیں ذمہ دار بنایا. جانور کی ذمہ داری ارادی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جانور خود بخود کام کرے گا. جیسے معمولاً مثال میں عرض کرتا ہوں کہ اگر شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا کام دیا ہے، وہ ارادے سے نہیں کرے گی، خود بخود اس کام کو کرے گی. اس پر کوئی جزا بھی نہیں ہے، کوئی سزا بھی نہیں ہے. لیکن انسان کو ہدف دیا ہے، انسان کو مقصد دیا ہے، آزادی دی ہے، ارادہ دیا ہے. اپنے ارادے سے ہر کام کو انجام دے گا، اپنی آزادی سے ہر کام کو انجام دے گا. اسی خاطر انسان کا ہدف چھوٹا نہیں ہے. مختلف مکاتب فکر میں، اسلام میں، دوسرے ادیان میں، مذاہب میں انسان کی حد طے کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت محنت کرے گا تو کہاں پہنچے گا، کیا بن سکتا ہے انسان. تو مثلا یہ جو اہل دنیا ہوتے ہیں یہ انسان کی حد بیان کرتے ہیں. بدقسمتی سے پہلے، آج سے 70-80 سال پہلے، اہل دنیا انسان کو نسبتاً بہتر دیکھتے تھے، اب تو بہت ہی خراب دیکھنے لگے. اب تو جو انسان کی حد بیان کرتے ہیں وہ اس دولت سے بیان کرتے ہیں جو وہ کما سکتا ہے بس. تو انسان کی ساری حد کیا ہے، انسان کی کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، کتنی دولت کما لے گا. ہر سال لسٹ پبلش ہوتی ہے، اس سال 500 بڑے آدمی جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے وہ یہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے انسان کے سارے کمالات کو اس وقت کم از کم اس کے اندر ڈال دیا کہ ٹھیک ہے وہ دولت کمائے گا، اس دولت کے پیچھے شہرت بھی آ جائے گی، اس دولت کے پیچھے طاقت بھی آ جائے گی۔ دین اسلام بھی انسان کے لیے حد بیان کرتا ہے اور انسان کو دعوت دیتا ہے کہ تم اٹھو اپنے کام کو انجام دو اور وہ جو اعلیٰ ترین حد ہے اس حد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا جیسے ہم یہ کہتے ہیں انسان کو خدا نے آزادی دی ہے، ارادہ دیا ہے، اس کے لیے حد بنائی ہے کہ وہ اوپر جا سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، فوراً اور بہت ساری اصطلاحات سامنے آنے لگتی ہیں۔ انبیاء کا کردار سامنے آتا ہے، آئمہ کا کردار سامنے آتا ہے۔ انبیاء کے کردار کے حوالے سے ایک آیت کریمہ سے آغاز کریں گے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتبار، کوئی نہ کوئی مفہوم لیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی لفظ استعمال ہوا قرآن کریم کے اندر، کتنی دفعہ استعمال ہوا اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ دفعہ استعمال ہوا تو مطلب کیا ہے، مثلا اگر خدا تعالیٰ نے نماز کے لیے حکم دیا 60 سے زیادہ دفعہ، اس کا مطلب ہے نماز کا حکم کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ترتیب کا بھی خیال کیا جاتا ہے، کس ترتیب سے بیان کیا۔ مثلا قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فوراً ہمیشہ اگلا جملہ آئے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ کہیں ایسا نہیں آتا والذین آمنوا معاملہ ختم اور بعد میں چھوڑ دیا، اور نہیں، والذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس کا مطلب کیا ہے، آیا قرآن کریم میں اس ترتیب کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں اس کی بھی اہمیت ہے، کہ خدا چاہتا تو 5 جگہ والذین آمنوا کہتا، عمل الصالحات نہ کہتا۔ کیوں ایسا ہوا کہ جب بھی کہا عمل الصالحات کہا؟ اور یہ بھی تصور کریں کہ قرآن کریم سال دو سال میں نازل نہیں ہوا ہے، 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ شروع سے آخر تک جہاں کہیں بھی خدا نے کہا الذین آمنوا، اگلا جملہ کہا عمل الصالحات۔ اس ترتیب کی بھی اہمیت ہے، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، اس کا مطلب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، بغیر ایمان کے عمل صالح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر عمل صالح کسی کو انجام لانا ہے تو پہلے اس کو ایمان لانا پڑے گا۔ ان سب کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اس ہدف کی بات اور اس ترتیب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، قرآن کریم میں سوائے ایک مورد کے جہاں کہیں بھی خدا تعالیٰ نے انبیاء کے کاموں کو بیان کیا ہے تو ترتیب یہ دی ہے یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یا وَيُعَلِّمُهُمْ، تزکیہ کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ آیا قرآن کریم نے جو ہمیشہ سوائے ایک مورد کے، اور وہ مورد وہ تھا جب خدا کی طرف سے بیان نہیں ہو رہا تھا، نبی کی دعا تھی، اس کے اندر پہلے آیا یُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے جب بھی کہا پہلے یُزَكِّيهِمْ کہا پھر یُعَلِّمُهُمْ کہا، تزکیہ کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ہم کہیں گے ہاں، اہمیت نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ یہ بیان نہ کرتا۔ تو قرآن کریم کی لغت یہ ہے، کہتا ہے تزکیہ کرتے ہیں اور تعلیم کرتے ہیں۔ اگر تصور کریں ہمارے ہاں کیا محاورے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تزکیہ کرتے ہیں اور تعلیم، تزکیہ اور تعلیم؟ نہیں، ہمارا استعمال ہوتا ہے تعلیم و تربیت، تعلیم، تعلیم و تربیت۔ تو ہمارے یہاں پہلے تعلیم ہے پھر اس کے بعد تربیت ہے، جبکہ خدا نے متعلق کیا کہہ رہا ہے، پہلے تزکیہ ہے پھر تعلیم ہے۔ تھوڑا سا ان کانسیپٹ کے اوپر توجہ دینی ہوگی۔ انبیاء اپنے کام کو کرتے کیسے تھے؟ جاہلوں میں آتے تھے، سلمان فارسی بناتے تھے، کیسے؟ یہ راستہ طے کیسے ہوتا تھا؟ اچھا، ہم کیوں اس پہ توجہ دیں؟ دو وجہ سے۔ پہلی بات تو ہے کہ ہمیں اپنے لیے چاہیے، ہمیں اس راستے کو طے کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے دین نے ہمارے سامنے جو راستہ رکھا ہے کہ بھئی تم ترقی کرو، اللہ کے دیے ہوئے استعداد کو، صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، بالآخر اس مقام کو حاصل کرو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو مقام تھے یہ پہلے والوں کے لیے تھے اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس دور والوں کے لیے مقام بند ہو گئے، بلکہ ہم تو شاید یہ کہیں گے کہ اس دور میں ان مقامات کے لیے امکانات زیادہ ہیں، اور اس کی خاصیت میں اگلے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان اشرع مجالس کے لیے تعلیم اور تربیت کو اپنا موضوع قرار دیا، اور انشاءاللہ اگلے 10 دنوں میں جن موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے ان کو آج عرض کریں گے، اور مختصر سا شروع کرتے ہوئے انشاءاللہ اس سلسلے کو بڑھائیں گے۔ اگر عنوان ہم اس کے لیے کوئی تجویز کریں گے تو ہم کہیں گے اسلام میں تعلیم و تربیت کے بنیادی قوانین، انشاءاللہ اس کے اوپر آرائز پیش ہوں گے۔ پہلے میں تھوڑا سا تعارف اور اس کا کروا دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرض فرمائیں آپ کہیں پر کوئی درخت دیکھتے ہیں، کوئی دیوار دیکھتے ہیں، جس کو کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ 500 سال سے یہ دیوار یہاں پر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 500 سال سے کوئی پتھر بھی ایک جگہ پہ رکھا ہو تو اس پتھر کے اوپر ماحول کا اثر پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا۔ مثلاً آپ کراچی میں رہ رہے ہیں، کراچی کی ہوا میں نمی ہے، اگر یہاں ساحل سمندر پر کوئی چیز 500 سال پڑی رہ جائے تو نمی کا اس کے اوپر اثر آئے گا۔ لکڑی پہ آتا ہے، پتھر پہ آتا ہے، جب پتھر پہ آ رہا ہے تو باقی سب پہ تو آئے گا ہی۔ یہ جو انسان یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں یا انسان ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ماحول کے اثر کے بغیر چل سکتے ہیں؟ لوہے اور پتھر پہ بھی ہوتا ہے اثر، اس کی بھی حقیقت کے اوپر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب یہ جو ہمیں انسان ملتے ہیں، اور وہ پہلا انسان جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم خود ہیں، جس کو ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن ہم خود بھی ایک مورد ہیں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بلکہ سب سے زیادہ سوچنے سمجھنے کے لیے ہم خود ہونے چاہیے۔ جنت میں نے جانا، دوسروں کی جنت کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، پہلے تو اپنا اپنا سوچوں گا کہ بھائی میرا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو میں انسان ہوں اور دوسرے بھی انسان ہیں، یہ کس طرح سے بنے ہیں، تشکیل کیسے ہوئی ہے؟ بس ہم فرض فرمائیے، خدا نہ کر نعوذ باللہ، مجھے ایک آدمی ملا جو بہت بڑا مجرم ہے۔ دو راستے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بھائی یہ مجرم ہے، مجرم کو سزا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ آپ کو ایک برا آدمی ملا، نعوذ باللہ، گناہگار ملا، آپ نے کہا کتنا بڑا گناہگار انسان ہے، نعوذ باللہ، آپ نے دوری کر لی، آپ نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، اور آپ کو اپنے آپ سے کاٹنے کی کوشش کی، معاشرے سے نکالنے کی کوشش کی، یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو انسان ملا ہے، یہ بالآخر یہیں پہ رہ رہا تھا، اگر یہ اس برائی میں مبتلا ہوا ہے، امکان نہیں ہے دوسرے بھی اس برائی میں پھنس جائیں، دوسرے ہی پھنس سکتے ہیں، کیا میں خود محفوظ رہوں گا ہمیشہ؟ نہیں، امکان ہے کہ میں بھی پھنس سکتا ہوں۔ کیا میری اولاد ہمیشہ محفوظ رہے گی؟ نہیں، ممکن ہے وہ بھی مشکل میں آ جائے۔ تو بہترین راستہ یہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں کوئی انسان ملے جس کے اندر کوئی برائی ہے، تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں یہ برا بنا کیوں ہے، کیا کوئی کام ایسا کر سکتے ہیں کہ اس برائی کو روک لیں۔ جیسے آپ یہ بات کہتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا لیجئے، آپ کو انسانوں کو انبیاء کی طرح دیکھنا ہے جو انسان کو اعلیٰ ہدف تک پہنچانا چاہتے ہیں، مجرم کو بھی آپ نے برائی بن کے نہیں دیکھنا ہے، اچھا بن کے دیکھنا ہے کہ اس کو جرم سے کیسے بچائیں۔ جیسے آپ اس کام کی طرف توجہ دیتے ہیں، فوراً آپ کے پاس اصول آتے ہیں، تربیت کیسے ہوتی ہے، تعلیم کیسے دی جاتی ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ کوئی ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تعلیم و تربیت، فوراً جو چیز ہمارے ذہن میں آنے لگتی ہے وہ یہ کہ بات اسکولز کی ہو رہی ہے۔ کیا انسان کی تعلیم و تربیت میں صرف اسکول دخالت دیتا ہے؟ کیا نہیں، انسان کی تعلیم و تربیت ہر طرف سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے، جو بھی یہاں پہ بندہ بیٹھا ہے، جو بھی شخص یہاں پہ بیٹھا ہے، یہ صرف اسکولوں میں نہیں بنا ہے، ہزاروں چیزوں نے مل کر ہر انسان کو بنایا ہوا ہے۔ لہذا دو بھائی، جڑواں بھائی بھی ہوں، ایک ہی ماں باپ کے یہاں، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، این ممکن ہے ایک کسی فکر پہ چلے، دوسرا کسی اور فکر پہ چلے، بھی تو ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی عمر کے، شاید ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوں گے، ایک ہی استاد سے پڑھے ہوں گے، ایک ہی جیسی کتابیں پڑھی ہوں گی، پھر کیوں مختلف ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو ایک چیز نہیں بناتی، یہ جو تعلیم و تربیت کا عمل ہے یہ اتنے زیادہ عوامل اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں انسان کے اوپر کہ ہم لوگ بعض اوقات شمار بھی نہیں کرتے کہ اس کا بھی کوئی اثر پڑے گا۔ مثال کے طور پر آج الحمدللہ دنیا کے اندر بہت ساری تحقیقات ہوتی ہیں، کیا کھانے کا انسان کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو کہتے ہیں ہاں پڑتا ہے، جس قسم کی غذا کھائیں گے، مانوی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، اس کا تو ہم قطعاً قبول کریں گے، جس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے، مانوی لحاظ سے بات نہیں ہو رہی، جسمانی لحاظ سے بات ہو رہی ہے، کس قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، اس کا بھی اثر پڑے گا انسان کے اوپر۔ تو یہ جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور ظاہر ہے میں اس کو اور تھوڑا سا نزدیک لے کر آتا ہوں، کس کی آرزو نہیں ہے کہ اس کا بچہ وہ خود اپنے وقت کے امام کی نصرت نہ کرے؟ ہر ایک کے اندر آرزو ہے، الحمدللہ اب 30 سال پہلے کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا ہو کہ بھائی یہ موضوع اہم ہے، اب الحمدللہ رب العالمین سب کے ذہن میں واضح ہے کہ نہیں بھائی یہ ہدف ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو یہ ہدف حاصل کرنا ہے تو ہر ہدف کی ایک تیاری ہوتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بچہ کہے کہ مجھے کرکٹر بننا ہے تو میں اس کو بتاؤں گا بھائی ادارے یہ ہوتے ہیں جہاں پہ انسان جاتا ہے تو کرکٹر بنتا ہے، تم وہاں جاؤ تاکہ تم کرکٹر بنو۔ اب اگر کوئی مجھ سے کہے مجھے امام کے لشکر میں پہنچنا ہے تو بھائی اگر دنیا کی کسی آرمی میں جانا ہو تو جسم مضبوط کرو، تھوڑی سی ٹریننگ لو تاکہ تم جب اس کا مثال کے طور پر ISSB کا ٹیسٹ ہو تو تم اس میں پاس ہو جاؤ۔ امام کے لشکر میں کون سی ٹریننگ لینی ہے؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جس طرح دنیا کے کسی بھی لشکر میں جانے کے لیے کچھ صلاحیتیں چاہیے، اس لشکر میں جانے کے لیے بھی بہت صلاحیتیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ وہ لشکر ہے جس کے لیے 1400 سال ہو گئے انتظار ہو رہا ہے۔ دنیا کی کسی بھی آرمی کو بنانا ہو، پیسہ دے دو، وقت دے دو، آرمی بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ دے دو جتنا چاہیے اور وقت دے دو، یہ دو ایلیمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہو، کوئی بھی زمانے کی آرمی بنانی ہو بنا لو گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہت اچھی بنانی ہے، ٹائم زیادہ لگے گا، پیسہ زیادہ لگے گا، لیکن جس آرمی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف پیسے اور وقت سے نہیں بنے گی، اس کے لیے ٹریننگ ہی کچھ اور چاہیے، اس کے لیے جسم کی ٹریننگ چاہیے، اسلحے کی ٹریننگ چاہیے، پتہ نہیں اور کون کون سی ٹریننگ چاہیے۔ اس کے لیے جب آپ آتے ہیں تو فوراً آپ کو سمجھ میں آتا ہے نہیں، اور ٹریننگ بعد میں چاہیے، پہلے تربیت چاہیے، پہلے تربیت چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ موضوع خود بخود اہم بن جاتا ہے کہ بھائی یہ تربیت ہوگی کیسے، اور اس پر توجہ دلانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تربیت کو بہت سادہ سمجھ رہے ہیں۔ مثلا تربیت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمومی طور پر گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، کوئی یہ کہ جناب بچہ ہے تھوڑی سی عمر میں آیا، اس سے کہا کہ بیٹا دینیات سینٹر چلے جاؤ، مولانا صاحب قرآن کریم پڑھانے آئیں گے، قرآن کریم پڑھ لو۔ اس نے قرآن کریم ختم کر لیا، کیسے ختم کیا اللہ جانتا ہے، دینیات سینٹر چلا گیا، تھوڑا سا باپ اپنے گرفت کر لی کہ بیٹا مارکس اچھے آ رہے ہیں، نمبر اچھے آ رہے ہیں، یہ سب صحیح ہو گیا، اور تھوڑا دیکھ لیا کہ دعائیں یاد ہو گئی یا نہیں ہوئی ہیں، دو چار دعائیں اس کو یاد کرا دی، اور اگر اس نے دعائیں اچھی سیکھ لی، قرآن کریم ختم کر لیا، دینیات سینٹر میں نمبر اچھے لا رہا ہے، ہمارے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک کام ہو گیا، ٹھیک ٹھاک کام ہو گیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، آیا انسان جو تربیت کے نتیجے میں انسان بنتا ہے، آیا صرف ان 3-4 چیزوں سے بنتا ہے؟ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کو چھیڑ رہی ہوتی ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کے اوپر اثر ڈال رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ اور چلو یہ تو بچہ ہے ابھی، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، جب یہ بچہ یونیورسٹی جائے گا، ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا، اس وقت اس کو کون کون سی چیزیں ستائیں گی؟ اب یہاں پہ میں صرف ٹاپکس اگر گننا شروع کروں نا، میڈیا کا اثر انسان کی تربیت پہ ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ آج کے زمانے میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا سے تم بچوں کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے؟ تو شاید اگر میڈیا کا ترجمہ ٹی وی ہو تو میں یہ کر بھی لوں گا، کیونکہ میڈیا کے اندر صرف ٹی وی تھوڑی ہے، اخبار بھی ہے، رسالے بھی ہیں، سب سے بڑھ کر انٹرنیٹ ہے، موبائلز ہیں، یہ سب کے سب ہیں، یہ سب میڈیا کا حصہ ہے، تو کیا کروں، سب کو شٹ ڈاؤن کر دوں، ہو سکتا ہے یہ کام؟ تربیت اہم ہے، اس تربیت کا ایک اثر میڈیا ہے اور میڈیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب اس کے لیے کیا کروں؟ 10 چیزیں اور لیتے چلے جائیے، اسکولز کا کیا ہوگا، یونیورسٹیز کا کیا ہوگا، اور آگے بڑھ جائیے، میں کمانے کے لیے گیا، اس کا میری تربیت پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ مل کے درود بھیجے گا محمد والے محمد، ساری چیزوں کو دیکھیں، ابھی اس کی فہرست بہت طولانی بن جائے گی کہ معاشرے کے کون کون سے حصے ہیں، مثلا خاندان کا کیا اثر پڑے گا تربیت کے اوپر۔ اب جو ہماری کوشش ہوگی وہ یہ کہ ہم کسی ایک جگہ سے، جو بنیادی ترین جگہ ہے، وہاں سے شروع کریں کہ اگر تربیت کرنا ہے ان باتوں پر سب سے پہلے توجہ ہونی چاہیے۔ کچھ جگہوں سے شروع کریں گے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ تربیت کے بنیادی مراحل ہیں، اور ایک ایک کر کے بیان کرتے ہوئے نسبتاً آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ جو لوگ ان کاموں کے اندر کچھ نہ کچھ توجہ دینا چاہتے ہیں، اولاد کی وجہ سے، اپنے اوپر تربیت کرنے کی وجہ سے، تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے چلے جائیں۔ جو لوگ ابھی بچوں کی تربیت میں مشغول ہیں وہ تھوڑا ان کو سنیں اور دیکھیں کہ وہ جو تربیت دینا ہے اور یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں قوانین، نزدیک آ رہے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے، ٹکراؤ تو نہیں ہے۔ پھر ہمیں خود بھی اپنے آپ کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اپنا جائزہ لے لیں۔ بس ہم فرض فرمائیے میری عمر 50 سال کے نزدیک ہے، اب میں نہیں تربیت کر رہا جو مجھے 15 سال میں کر لینی چاہیے تھی، لیکن جائزہ تو لے سکتا ہوں میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں، کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ ایک خاص مشکل کی وجہ سے مجھے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اندر جمع ہوئے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا اثر پڑتا رہے گا، کہیں نہ کہیں اثر پڑتا رہے گا۔ مثال کے طور پر، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، 25 سال پہلے میں نے کوئی گناہ کیا، توبہ نہیں کی ابھی، آیا یہ گناہ کہیں جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا بھلا دے، خدا بھلاتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں ہے، اس کا اثر میرے ارادے پر، میرے فیصلوں پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اچھائی میں تو پڑتا ہے۔ مثلا 25 سال پہلے فرض کریں آپ کی والدہ نے آپ کو بڑے اچھے دل سے ایک دعا دی تھی، اب تک کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہاں میں کہوں گا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ 25 سال پہلے کسی کی والدہ نے، ماں نے اس کو دل سے دعا دی ہو، شاید صرف اس کے کام نہیں آئے گی، شاید اگلی نسل میں بھی کام آئے گی، یہ ہو سکتا ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اگر اچھائی اس طرح باقی رہ کر کام آ سکتی ہے، نعوذ باللہ تعالی، کیا برائی بھی ایسے نہیں باقی رہتی؟ ہاں برائی بھی باقی رہتی۔ اس کو تربیت سے کیسے صحیح کیا جائے؟ اور اگر میں اس کے ساتھ ایک اور مسئلے کو آپ کی خدمت میں اضافہ کر لوں، مجھے کہ کتنی دفعہ میں لوگوں کے ساتھ بات چیت میں، اور جب وہ اپنی باتوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو سن رہا ہوتا ہوں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام شروع کیا، اتنے عرصے شروع کیا، بعد میں ختم ہو گیا، آگے نہیں کر سکے، یا مثلا فلاں کام جب شروع کیا تو بہت مزہ آیا، کچھ عرصے کے بعد اس میں مزہ آنا ختم ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ان تمام کے لیے ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا ہماری تربیت میں کمی کہاں پہ رہ گئی ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے دین کے لیے، معاشرے کے لیے ایک خاص جذبہ رکھتا ہے، ہم وہ جذبہ احساس نہیں کرتے، وہ کچھ قربانیاں دیتا ہے، ہمارے اندر وہ قربانی کا جذبہ نہیں آ رہا، وہ کسی اور طرح دیکھتا ہے، ہم کسی اور طرح دیکھتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، خدا نے اس کو مفت میں دے دیا، ہمیں نہیں دیا، کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ہوگا، تو کیا میں صحیح نہ کر لوں؟ ابھی اس انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگلے چند دنوں میں کہ بھائی یہ جو تربیت کا معاملہ ہے، یہ ہمارا بنیادی ترین مسئلہ ہے، اس وقت کے امام سے اپنے تعلق کو دیکھتے ہوئے ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد والے محمد، وقت کے امام کے اور اپنے تعلق کو دیکھتے ہوئے دنیا والوں کے نزدیک شاید سب سے بڑا معاملہ یہ ہو کہ بچے کمائی کیسے کریں گے، ان کا کیریئر کہاں بنے گا۔ ہماری اس خاص حالت میں کہ جب ہم اپنے امام سے اپنے رابطے کو دیکھنا چاہتے ہیں، امام سے اپنے تعلق کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کتنا کمائے گی اور کتنا نہیں کمائے گی۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں سب سے بڑی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کمائے گی یا نہیں کمائے گی، امام کے کام آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہماری مشکل یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ تو جس کے لیے یہ اہم ہوتا ہے نا کہ یہ کمائے گی یا نہیں کمائے گی، وہ ہر طرح سے دیکھتا ہے کہ بچے کی لینگویج کیسی ہے، بچے کی فنا انفارمیشن کیسی ہے، بچے کا فنا اسٹائل کیسا ہے۔ کیوں؟ کمانے میں ان سب کی دخالت ہے۔ محنت کرتا ہے، ایک ایک چیز کو جا کے دیکھتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اس جگہ پہ وہ محنت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا بھائی جتنی محنت تم اس میں کر رہے ہو کہ یہ بچہ کمائے گا کتنا، اس میں بھی تو محنت کرو گے، یہ امام کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور جب اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ امام کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا، میں اسی لیے بار بار چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے اوپر توجہ دیں۔ اولاد پہ توجہ اسی وقت ہو پائے گی جب ہم اپنے اوپر توجہ دے چکے ہوں گے کہ ٹھیک ہے میں نے کیریئر بنا لیا، میں نے بزنس بنا لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، باٹم لائن میں پھر سوال باقی ہے، میں امام کے کام آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ جیسے آپ اس موضوع کو لاتے ہیں، اب کیریئر اور سرٹیفکیٹ کا ایشو نہیں ہے، اب صرف ایک ایشو رہ گیا ہے، تربیت ہے یا نہیں ہے، آپ کو پھر جائزہ لینا پڑے گا اپنا۔ اب کہاں سے شروع کیا جائے، صرف آغاز کرنے کی خاطر آج اس بات کو شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے ہم کچھ نتائج حاصل کریں، اور جو نتیجہ ہم حاصل کریں وہ یہ کہ اپنی تربیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو امام کی خدمت کے لیے پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اچھا، اب جیسے ہی ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں کہ بھائی تربیت کا عمل ہو، جو مشکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ اقوام میں کچھ فرق ہوتا ہے، قوموں میں فرق ہوتا ہے، جیسے لوگوں میں فرق ہوتا ہے، بھائی ایک آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک تھوڑا با اعتماد ہوتا ہے، ایک کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے، ایک کے اندر بولنے کی طاقت ہوتی ہے، ایک میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ قوموں میں بھی کچھ فرق ہوتے ہیں۔ کئی سال پہلے اس قسم کے کسی ایک موضوع کے اوپر تفصیل سے آرائز پیش کر چکا ہوں، لیکن صرف اشارتاً عرض کروں گا۔ مثلا ہماری ایک قوم ہے برصغیر، یہ قوم ہے، اگر میں اس کا مقابلہ کروں، مقایسہ کروں، فرض کریں لبنانیوں سے، تو کیا لبنانی اور برصغیر ایک جیسے ہیں؟ کس چیز میں فرق ہے؟ اگر فرض کریں شیعہ شیعہ کا مقابلہ کروں، مثلا کوئی کہے، ممکن ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ 20% ہیں اور 80% کچھ اور لوگ لبنان میں وہ ہیں، اور کچھ اور قومیں بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں وہاں پر۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے یہاں رہ رہے ہیں ان کا مقایسہ کریں ان لوگوں سے جو اہل بیت کے چاہنے والے لبنان میں رہ رہے ہیں، ان دو کا مقایسہ کریں ایران والوں سے، ان تین کا مقایسہ کریں عراق والوں سے۔ الحمدللہ میں ان تینوں کو نزدیک سے، چاروں کو نزدیک سے دیکھ چکا ہوں، تو کیا یہ سوچوں یہ چاروں ایک جیسے ہیں؟ ہم بنیاد میں تو سب ایک جیسے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سید الشہدا کا نام لے رہے ہیں، آپ بھی سید الشہدا کا نام لے رہے ہیں، ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، سارے کام یہی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ چاروں قومیں ایک جیسی ہیں؟ نہیں، ہر ایک کا اپنا فرق ہے۔ یہ فرق کس چیز سے بنا ہے؟ بہت ساری چیزیں شامل ہیں، بہت ساری چیزیں جو ایک قوم کو کچھ بناتی ہیں وہ عوامل دوسری قوم میں نہیں ہوتے، وہ اسے کچھ اور بنا دیتی ہیں۔ مثلا پوری دنیا کے اندر تقریباً ایک طے شدہ سی بات ہے، اگر کسی بھی دوسری قوم سے برصغیر کا مقابلہ کیا جائے تو خود بخود ایک بات لوگوں کے سامنے آتی ہے، چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو، وہ یہ کہ برصغیر میں جذباتیت زیادہ ہے، جذباتیت نسبتاً زیادہ ہے۔ اب اس کے مختلف پہلو ہیں، بہت سارے اس کے اوپر اقوال، اعتراضات اور تجاویز اور یہ اور وہ، یہ ساری باتیں وہ سب چکاتے ہیں نظر، یہ ایک پہلو ہے. آیا پاکستان میں جو اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے ہیں ان میں بھی ہے؟ ہاں ان میں بھی ہے، جذباتیت ہے. اچھا وہ جو دوسری قومیں ان کے اندر اتنی کیوں نہیں ہیں؟ اس کے اپنے اسباب ہیں. یہاں کی علمی سطح زیادہ ہے یا مثلا ایران میں رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کی علمی سطح زیادہ ہے؟ طبیعتاً پتہ ہے ان کی علمی سطح زیادہ ہے. کن کن چیزوں کی دخالت ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ لبنان میں تشریف لے جائیں، جو میں نے تین اقوام آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر ان تینوں کے پاس جائیں تو ان سب کے پاس دینی مدارس اور دینی مراکز کا جو سابقہ ہے کم از کم 700 سال ہے. کم از کم 700 سال. اور یہ میں 700 سال اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے شاید کوئی یہ کہے کہ بھائی ایران کے اندر 700 سال سے پہلے کوئی شیعہ حکومت بنی نہیں تھی، تو حقیقت یہ ہے کہ 700 سال بھی میں آپ کی خدمت میں کم کر کے عرض کر رہا ہوں. ورنہ مثلا ایران میں جو قم کا سابقہ ہے، مولا 8ویں سرکار کے زمانے میں قم شیعہ شہر مشہور تھا، عالم شہر مشہور تھا، قم کے راوی کا احترام تھا. کیوں مشہور تھا؟ کہ قم کے علماء اہل بیت کے چاہنے والے ہر کسی کو روایت کہنے کی اجازت نہیں دیتے، ہر کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے، سخت تھے اس معاملے کے اندر. اب کتنا سابقہ ہوا اس کا؟ اب یہ تو 1200 سال کا سابقہ ہو گیا. میں ابھی بات پوچھتا ہوں، برصغیر کا کوئی شہر ہے جس کا 1200 سال کا علمی سابقہ ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. تو کیا ان دونوں باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا قوم کے اوپر؟ یہ اثر پڑے گا. مثلا ایک ملک ہے جس کے اندر ہر سال 50,000 بچے دینی طالب علم بننے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، ان 50,000 بچوں میں سے مثلا کم ہوتے 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 بھی 10,000 کے قریب ایسے ہوں گے کہ جو درس اجتہاد میں پہنچ جاتے ہوں گے. ایک ملک ہے جس کے اندر درس اجتہاد کی سطح پر، جس کو وہاں پہ درس خارج کہا جاتا ہے، داخل ہونے والے ہر سال بچوں کی تعداد کئی ہزار ہے. اور ایک اور ملک ہے جس کے اندر سارے کے سارے بچے ملا لیں، ایک دن سے لے کر 25 سال تک کو سب کو ملا لیں، ان کی تعداد 7,000 ہے. کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا؟ طبیعتاً اثر تو ہوگا. ایک ملک ہے جہاں پر ایک کتاب چھپتی ہے تو 50,000 تو وہ یوں ہی چھاپ دیتے ہیں. کوئی کتاب بالکل ایسی چھپے کہ کچھ نہیں بکی تو 5,000 چھپتی ہے، کہ 5,000 کا مطلب یہ کہ کتاب پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھی. اور یہاں یہ عالم ہے کہ 500 چھاپ دو اور اس کے بعد 4-5 سال کے لیے بھول جاؤ، بکتے بکتے 5 سال لگ جائیں گے. کوئی فرق نہیں پڑے گا ان دونوں قوموں؟ پڑے گا. تو اب اگر میں چاہتا ہوں یہاں پر کوئی تبدیلی آئے، اس عمل کو کہاں پہ جا کے بات کروں، کہاں پہ جا کے دیکھا جائے اسے؟ یقینی بات ہے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دن کے اندر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ 50,000 طالب علم بننے لگے، ایسا نہیں ہوگا. اچھا جو موقع جا چکا ہے اس کو تو واپس نہیں لا سکتے نا، کہ ان کے پاس 700 سال پہلے بھی دینی مدرسہ تھا، اور ایسا دینی مدرسہ جو آج کی یونیورسٹیز کا مقابلہ کر سکے. نجف اشرف کی تاریخ لے لیجیے، جب شیخ طوسی بغداد میں اپنا مدرسہ جلنے کے بعد نجف اشرف تشریف لائے، اس وقت سے لے کر اب 1,000 سال ہو رہا ہے، 1,000 سال کا سابقہ ہے ان کا. ظاہر ہے اس کا کوئی تو اثر پڑے گا، ایک ایک چیز کا اثر پڑتا ہے. ان کی ثقافت پہ اثر پڑے گا، ان کی تعلیم و تربیت پہ اثر پڑے گا، ان کے رہن سہن پہ اثر پڑے گا. مثال کے طور پر نجف میں، مثلا قم میں اور لبنان میں جو میں نے تذکرہ کیا، ان میں نہیں معلوم شاید ایسا ہوگا، کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جہاں پر کوئی ایک دو چند افراد عالم دین نہ ہوں. اب ہمارے یہاں تو گنتی کے چند خاندان ہوں گے جن کے یہاں کوئی عالم دین نکلے گا. تو ایک وہ معاشرہ ہے جس کے ہر خاندان میں چند عالم دین ہوں گے، جب یہ سب لوگ مل کے بیٹھتے ہوں گے تو خاندان پہ اثر پڑتا ہوگا یا نہیں پڑتا ہوگا؟ طبیعتاً پڑتا ہوگا. اور ایک اور معاشرہ ہے جس میں اکا دکا کسی خاندان میں عالم دین ہے، باقی سب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آخر میں کہے گا الحمدللہ. تو یہ وہی رہے گا کیا؟ یہ وہ مسائل ہیں ہمارے سامنے. اب کیا ہے؟ ایک راستہ یہ کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ بھائی ہم وہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کر لیا، سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے قبول کر دیا، ان لوگوں کا ایک علمی معیار ہے ہمارا نہیں ہے، ان کے پاس مراکز ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کا سابقہ ہے ہمارا سابقہ نہیں ہے۔ تو پھر میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، اللہ نے ان کو ذمہ داری دی، ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دی؟ ہاں اس پہ آ کے سوال ہوگا کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو ذمہ داری ملی ہو اور ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں ملی ہو۔ نہیں ملی ہے اس کا مطلب ہے کچھ کرنا پڑے گا نا، کہاں سے شروع کرنا ہے، کس جگہ سے محنت کرنی ہے۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں تربیت، یہ تربیت ہے، اور خواہ نہ خواہ اس کو ہمیں انجام دینا پڑے گا۔ بس اس بات کو تکمیل تک لے جاتے ہوئے، مزید آپ کو اس مقدمے کی زحمت نہیں دوں گا، صرف اتنی تفصیل سے اس لیے عرض کیا کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس عمل سے گزرنا ہے، اور اگر ہم نعوذ باللہ تعالی اس عمل سے نہیں گزرے تو پھر کیا نتائج نکلیں گے؟ نتائج یہ نکلیں گے کہ ہماری کمزوریاں اپنی جگہ پہ باقی رہیں گی، ہم ان کمزوریوں کو حل نہیں کر پائیں گے، اور ان کمزوریوں کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں اٹھانا پڑے گا وہ صرف وقت نہیں ہوگا، خون کے ساتھ وقت ہوگا۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے قوم کے سامنے ایک مشکل پیش آتی ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اگلا موقع 30 سال بعد آئے گا، تو قوم نے 30 سال کا وقت ضائع کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ کربلا کے موقع پر اہل بیت کے چاہنے والوں کو جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ موقع جو ہاتھ سے نکلا تو جیسے تحلیل کی جاتی ہیں، روایات کو بیان کیا جاتا ہے، رہبر معظم کی بہت خوبصورت ایک تقریر اس کے اوپر موجود ہے، فرمایا اگلا موقع 70 سال کے بعد آیا تھا، جب کربلا کے معرکے میں موقع تھا کہ اگر سید الشہداء کا ساتھ دے دیتے ظالم کی حکومت ختم ہو جاتی، عدل کا نظام قائم آتا، نہیں ساتھ دیا۔ اگلا موقع کب آیا؟ اگلا موقع آیا 70 سال کے بعد، کب؟ 132 ہجرا میں، جب بنی امیہ سے نظام تبدیل ہو کر بنی عباس کی طرف جا رہا تھا، وہ موقع بھی گنوا دیا، وہ موقع بھی گنوایا، پھر دوبارہ لمبی مدت کی بات چلی گئی۔ لیکن مشکل صرف یہ نہیں ہے کہ بات آگے چلی گئی، مزید 30 سال لگیں گے، مزید 25 سال لگیں گے، نہیں، وقت کے ساتھ خون دینا پڑتا ہے۔ پھر کربلا میں اگر ساتھ دے دیتے تو حجاج بن یوسف نے آنا تھا پھر کیا؟ نہیں، صرف حجاج کو دیکھ لو تو 2.5 لاکھ تو اسی نے مارے ہوں گے، تو اگر کربلا میں ساتھ دے دیتے تو آگے کے ظالموں کو چھوڑ دو، صرف 10 سال بعد آنے والے حجاج کو دیکھ لو تو 2.5 لاکھ لوگوں کا خون بچ جاتا۔ مشکل ساری یہ ہے، وقت بھی لگتا ہے، خون بھی جاتا ہے، پھر اگلا موقع آیا تو تیار ہوئے یا نہیں ہوئے اس کی داستان علیحدہ ہے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہم بھی قوم ہیں نا، بالآخر قوم ہونے کے ناطے ہم ایک جگہ پر ہیں، ہمارے ساتھ کچھ دوستیاں بھی ہیں، کچھ دشمنیاں بھی ہیں، ان دوستیوں اور دشمنیوں کے اندر کچھ چیلنج سامنے آ رہے ہیں، ان چیلنجز نے ہم سے کچھ صلاحیتیں مانگی ہیں، اگر وہ صلاحیتیں ہم میں ہوئیں ہم وہ چیلنج اٹھا لیں گے، اپنی قوم کو لے کے سرخروئی تک پہنچ جائیں گے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ چیلنج آیا، صلاحیت نہیں تھی، موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، وقت بھی جائے گا، خون بھی جائے گا، یہ ہوگا۔ اس خاطر بار بار یہ سوچنا پڑتا ہے بھائی کام کہاں سے شروع کرنا ہے، تو ہمیں دوست احباب کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ معاملہ صرف مجلس سن کے گھر واپس جانے کا نہیں ہے، یہ کچھ سیکھنے کا ہے اور کچھ کرنے کا ہے، اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہے، اپنے اطراف پر بھی محنت کرنی ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور بس ایک آخری نقطہ، اب اس کو آپ کہو ڈرانے کا کہو یا جو کچھ بھی کہو، لیکن میں صرف یہ بات عرض کرتا ہوں، ذرا ظالم کی سنگدلی دیکھو چند سالوں کے اندر، آپ احساس نہیں کر رہے کہ ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ظلم کی سنگدلی بڑھتی جا رہی ہے؟ پہلے کیا تھا، اکا دکا کوئی آدمی کہیں چلتا ہوا کہیں مارا گیا، چلو وہ بیچارہ شہید ہو گیا، پھر اور سنگدلی بڑھی کہ نہیں جناب فائرنگ کی جائے گی، 5-6 آدمی ایک ساتھ مارے جائیں گے، سنگدلی ہو گئی، اور سنگدلی بڑھائی، شقی القلب ہوئے، بم دھماکہ کریں گے مسجد اور امام بارگاہ کے اندر، 20-20 آدمی شہید ہو گئے، پارا چنار میں بم دھماکہ ہوا، 50 آدمی شہید ہو گئے، ایک کو مارا، اس کا جنازہ پہنچا، ہاسپٹل میں بم دھماکہ کیا، پھر لوگ شہید کیے، سنگدلی بڑھائی نا، اور اب جو سنگلی عراق میں ہو رہی ہے، اب جو ثقافت قلبی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، سابقہ تو نہیں تھا ہمارے پاس اس کا، کہتے ہوئے بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں خوف نہ بیٹھ جائے، کہیں البتہ نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ، لیکن ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معرکہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا معرکہ سخت ہوتا جا رہا ہے ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے تربیت، تربیت سب سے زیادہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور آخری اس میں ایک غلط فہمی اور بھی دور کرتا چلوں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ دشمن تو کہاں جا رہا ہے، وہ گروپ بنا رہے ہیں، عراق پہ حملہ کر رہے ہیں، شام پہ حملہ کر رہے ہیں، نہیں معلوم سینکڑوں لوگوں کو وہ اپنے اسلحوں سے ختم کر رہے ہیں، اور آپ لوگ صرف تربیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں پھر جواب میں پوچھوں گا کہ کیا اسلحوں سے قوموں کو فتح ہوتی ہے؟ صرف اسلحے دیے جاؤ تو کیا قومیں جیت جاتی ہیں؟ نہیں معلوم کتنی قوموں کے ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں جن کے اسٹورز اسلحوں سے بھرے رہے اور قومیں شکست کھا گئی ہیں۔ قومیں اسلحے سے نہیں جیتتی ہیں، اسلحہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، جب کوئی حملہ کرے گا تو اس کو کوئی زبان سے تو نہیں روک سکے گا، اس کا تو مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے جو چیز چاہیے ہوگی وہ یہ کہ اندر کیا ہے۔ تو وہ جو جملہ کہتے ہیں نا کہ وہ بندوق امپورٹنٹ نہیں ہے، بندوق کے پیچھے جو بندہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھو اس کی کیا کیفیت ہے، یہ تربیت سے بننا ہے۔ اب اس کو کیسے کیا جاتا ہے، انبیاء کا طریقہ کار کیا ہے، بس ایک واقعہ بیان کر کے آج کے لیے آپ کی ذہنت تمام کروں گا۔ کل کے لیے جو ہماری بھرپور کوشش ہے وہ یہ کہ ہم 9:30 کے اطراف میں، بس جتنا نزدیک 9:30 سے ہو سکے انشاءاللہ مجلس کا آغاز کریں۔ اب یہ کہ ممکن ہے 9:30 سے 9:45 کے درمیان کہیں نہ کہیں ہو، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ اسی حد میں کم از کم ہو جائے، لیکن 9:45 کے اوپر ہرگز نہ جائے، کیونکہ سردیوں کے اوقات بھی ہیں، اور یہ ہے کہ اذان کے بعد سے کافی وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ بھی کوشش فرمائیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جی تربیت کے اندر جو سب سے مشکل بات ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ہر دفعہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، بہت دفعہ زیادہ تر انڈائریکٹ ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ تربیت کسے کہتے ہیں، انڈائریکٹ تربیت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سب کو چھیڑے جا رہا ہے، کلاس کو خراب کیے جا رہا ہے، ڈائریکٹ تربیت کسے کہیں گے؟ آپ اس بچے کو اٹھائیں اور کہیں آج تم نے کلاس میں بہت خرابی کی ہے، تمہاری سزا یہ ہے، تم باہر چلے جاؤ اور باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آپ نے ڈائریکٹ تربیت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا معمولاً اس کا فائدہ نہیں ہوتا، معمولاً اس میں بغاوت آتی ہے۔ انڈائریکٹ تربیت کسے کہتے ہیں؟ یہ جا کے دیکھو یہ جو کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ مثلاً کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے یہ توجہات کا بھوکا ہے، یہ توجہ مانگ رہا ہے، اور توجہ کو لینے کے لیے غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ اس کو توجہات چاہیے، اس کو گھر میں توجہ نہیں مل رہی ہے، اب یہ اسکول میں آتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے اپنی اکڑ کے ذریعے سے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے تاکہ میرے اوپر توجہ دی جائے۔ اب جو ہوشیار ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ جا کے دیکھے گا اس کی نفسیات میں مشکل کیا ہے، اس کے توازن میں خرابی آئی کہاں سے ہے، اس جگہ پہ جا کر اس مشکل کو حل کرے گا۔ اگر وہاں پہ اس نے حل کر لیا نا، یہ اوپر والا حصہ تو خود بخود صحیح ہو جائے گا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس والے بھی یہی کرتے ہیں، مثلا کسی کو بخار ہو رہا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ اس کو بار بار بخار اتارنے کی دوائی دیتا رہے۔ یہ جو بخار ہو رہا ہے تو اندر کچھ ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ، آپ اس کا بخار اتارتے رہیے، ٹیمپریچر اتارتے رہیے، جو اندر والی بیماری ہے وہ تو بڑھتی جائے گی۔ آپ ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کرتے رہیں اور پیچھے جو کچھ فتنہ کھڑا ہو رہا ہے وہ چند دنوں کے بعد پتہ چلے گا نعوذ باللہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ قومیں بھی ایسے ہی، انبیاء بھی یہی کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کے بجائے دیکھتے تھے بنیاد میں خرابی کہاں ہے، اس خرابی کو صحیح کر لیتے تھے۔ وہ بنیادی خرابی جیسے صحیح ہوتی تھی قوموں کے اندر کچھ اور چیزیں ظاہر ہونے لگتی تھیں. مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر،
صلی علی محمد وآل محمد.
اللہ کے نبی تشریف لائے جس معاشرے کے اندر، بچپن سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں، جاہلیت کا معاشرہ تھا، لوٹ کھسوٹ تھی، چوری چکاری تھی، کوئی عدل، کوئی احترام، کوئی حقوق، کچھ نہیں، سب کے سب غلط. اللہ کے رسول تشریف لائے. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول نے 13 سال تبلیغ فرمائی مدینہ ہجرت سے پہلے. اس دوران میں اللہ کے رسول نے کوئی لشکر بنایا کیا؟ نہیں، کوئی لشکر نہیں بنایا. کوئی فورس بنائی کہ وہ فورس جا کر لوگوں سے لڑے؟ قطعاً کوئی چیز نہیں بنائی. اللہ کے رسول نے اس دوران میں کیا کیا، کس طریقے سے لوگوں کو تبدیل کیا؟ تو جو سادہ ترین کام اللہ کے رسول کرتے تھے وہ یہ کہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک آخرت آئے گی. اچھا، جیسے کسی کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہو نا، یہ سب کا سب جمع ہوگا، تمہیں آخرت میں جواب دینا پڑے گا. ان کی بصیرت تبدیل ہو جاتی تھی. جو پہلے چوری کرنے والے ہوتے تھے، پھر ان سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول اس طریقے سے کام کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. سوال کوئی کچھ پوچھتا تھا، اللہ کے نبی جواب کہیں اور سے دیتے تھے، انڈائریکٹ جواب، لیکن لوگوں کو پہنچا دیتے تھے. مثال کے طور پر ایک دفعہ اصحاب رسول کہیں بیٹھے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا قیامت کے دن کے بارے میں. یہ میں عرض کرتا چلوں، قیامت اللہ کے نبی کا، اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، فیوریٹ ٹاپک تھا. بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی ہے. قرآن کریم کا بھی فیوریٹ ٹاپک قیامت ہے. کم از کم ایک تہائی اگلی دنیا کے بارے میں بات کی ہے. کیوں؟ انڈائریکٹ تربیت. ان کو بصیرت دو. اللہ کے نبی سے قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کے نام اعمال کے اندر گناہ بہت ہوں گے، گناہ بہت ہوں گے، تمہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، جب کافر تھے تو کافر تھے، وہ جو کفر کے زمانے کے گناہ تھے وہ بھی کیا شمار ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کو خدا معاف کرے گا، اس زندگی کو دیکھو. تو انہوں نے کہا اب تو ہمارے گناہ ہے ہی نہیں، اب تو ہم آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں نا، اب تو ہم گناہ نہیں کرتے، ہماری زندگی صحیح گزر رہی ہے. اللہ کے نبی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. وہیں بیٹھے تھے، فرمایا کہ کھانا بنانے کے لیے آگ لگاؤ، آگ لگاؤ. صحرا تھا، کہا کہ یہاں پہ لکڑی نہیں ہے. کہا نہیں، سب جاؤ اور اس صحرا کی ریت کے اندر نا اس طرح انگلیوں سے یوں یوں کرو، چھانو اس کو، تو اس میں تمہیں لکڑیوں کے ٹکڑے ملیں گے، وہ سب جمع کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی کھانا تو بننا ہے، آگ تو لگانی ہے، لکڑی بھی چاہیے. پورا لشکر گیا، انہوں نے جا کے پورے صحرا کو کھنگالنا شروع کیا، جس کے ہاتھ میں جتنی لکڑیاں تھیں وہ لے کر آئے. وہ لکڑیوں کا انبار لگ گیا، لکڑیوں کا انبار لگ گیا، اور سب کہنے گے ہاں دیکھو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے لکڑیاں لاؤ، دیکھو لکڑیاں آ گئیں. اب اللہ کے رسول نے کہا تمہارے گناہ بھی ایسے ہی جمع کرے گا خدا، خدا تمہارے گناہ بھی ایسے ہی جمع کرے گا. اچھا، کیا ڈائریکٹلی بتایا کہ کتنے ملین جمع کرے گا؟ نہیں، انڈائریکٹلی بتایا، ان کو خود کروا کے دکھایا کہ دیکھو تم نے کیا کیا، تمہیں لکڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، تم کہہ رہے تھے صحرا میں کوئی لکڑی نہیں ہے، ذرا سا تم نے جب اس کو کھنگالا تو کتنی لکڑیاں نکل آئیں. ابھی تم کہہ رہے ہو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ذرا خدا کو کھنگالنے دو، ذرا خدا چھلنی چلائے پھر اپنی، پھر تم کو دکھائے گا کہ تمہارے نیچے ذات میں کتنے گناہ جمع ہوئے ہوئے. یہ انبیاء کا ایک طریقہ کار ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں کس طریقے سے عمل کرنا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، جو ہم لوگوں کے پاس سب سے بڑی سہولت موجود ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے سید الشہداء کے سب کے لیے. کتنی قومیں اتنے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کریں گی، جمع نہیں ہو پائیں گے. اور یہاں پہ لوگ سید الشہداء کے نام کے صدقے میں دو دو مہینے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے. دوسری قومیں نہیں کر سکتی ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف سید الشہداء کا نام سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کے نام میں کوئی ایسی طاقت ڈال دی ہے، کوئی ایسا جذبہ ڈال دیا ہے کہ 1400 سال پہلے بھی لوگ پوری دنیا سے لڑ کے ان کا ساتھ دے رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین آج بھی ایسا ہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں کوئی تصویر دیکھ رہا تھا جس میں بصرہ کی ایک بندرگاہ، بصرہ پورٹ، بندر بصرہ دکھایا تھا کہ جہاں پر زائرین کا اجتماع ہے جو بصرہ سے پیدل کربلا جائیں گے 40 کے لیے. بصرہ سے ابھی 20 دن باقی ہیں، 20 دن باقی ہیں، 20 دن یہ پیدل چلیں گے کربلا کے لیے. کب سے کر رہے ہیں یہ کام؟ جب سے یاد ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. صدام حسین بیچ میں آیا، اس نے کچھ عرصے کے لیے روکنے کی کوشش کی، لوگ جان دے دے کر وہاں پہنچتے تھے. الحمدللہ رب العالمین سینکڑوں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہ صرف سید الشہداء کا نام ہے، اور نہیں معلوم اس چلنے کی کیا فضیلت ہے. یہ واقعا نہیں معلوم کہ کوئی سید الشہداء کے نام پر پیدل چلے، 10 دن چلے، 20 دن چلے یا 2 دن چلے. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی یہ چل رہا ہوتا ہوگا نا، وہ بی بی زینب کو ضرور یاد کرتا ہوگا. جو بھی چلتا ہوگا، چاہے 1 دن چلے چاہے 20 دن چلے، لیکن جو بھی کربلا بڑھتا ہوگا وہ یاد کرتا ہوگا میرے مولا زین العابدین بھی چلے. فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، دشمنوں کی زد میں نہیں ہوں گے. تھوڑا بہت خطرہ ہوا تو جھیل لیں گے، لیکن جن کی یاد میں ہم چل رہے ہیں، نہیں معلوم ہر کتنے قدم پر ایک تازیانہ بھی چلتا تھا. نہیں معلوم اب یقیناً یہ جب چلتے ہوں گے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہوں گے، ان کے چھالوں میں سے کچھ زخم پڑ جاتے ہوں گے، یقینی طور پر ایسا ہوتا ہوگا. لیکن میرے خیال میں جس کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا نا، وہ مولا امام سجاد کے زخموں کو یاد کرتا ہوگا. میں تو اتنا سا چلا ہوں، میرے پاؤں میں زخم پڑ گئے. ہمارے پاس عجیب روایت موجود ہے، مصائب میں بیان کرتے ہیں. اب یہ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مسلم کوفی کوفہ کا رہنے والا 13 محرم سے زیادہ کا نہیں ہوگا. کربلا سے قافلہ 11 محرم کو چلا ہے، 13 محرم کے قریب کوفہ میں داخل ہوا ہے، یعنی 2 یا 3 دن کے فاصلے سے زیادہ سے زیادہ. مسلم کوفی روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے قافلے کو کوفہ میں آتے دیکھا، اس قافلے میں خواتین بھی تھی اور نیزوں پہ سر لگے ہوئے تھے. کہتا ہے قافلے کے آگے آگے ایک جوان چل رہے تھے جن کے گلے میں توک تھا اور پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھی. اب اسے 13 محرم ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ان زنجیروں سے خون بہتے دیکھا ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ ابھی تو صرف 2 دن گزرے ہیں، میرے مولا کے پاؤں سے اس نے خون بہتے دیکھا ہے. اگر یہ کہیں شام پہنچ جاتا نا، تو مولا کی ہڈیوں کی سفیدی بھی دیکھ لیتا. مولا امام سجاد، یہ جو ہڈیوں کے زخم تھے یہ کیسے تھے؟ عجیب روایت ہے ہمارے پاس، مولا 5ویں امام اپنے والد کو غسل دیتے وقت امامہ اتار کے ماتم کیا. کسی نے پوچھا مولا امام باقر آپ نے کس بات پہ ماتم کیا؟ کہا میں نے اپنے بابا کے زنجیروں کے نشان دیکھے. عزیزو اب میں صرف ہاتھ باندھ کر ایک جملہ عرض کروں گا کہ مولا سید سجاد کی تو زنجیروں کے نشان دیکھے، ارے بی بی زینب کبرا کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہے. 2-2 مہینے ان کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہے. یہ رسیاں بندھنا کیسا تھا؟ ایسا تھا کہ امیر المومنین نے سید الشہداء سے کہا تھا، حسین ہم نہیں ہوں گے، معذور کا بوسہ لینا. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے خدایا ان کے چاہنے والے بالاخص عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.